وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں کو یاد کرو، کون سے بندے؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، وہ کیسے تھے؟ یہ ایک چین آ رہی ہے، ایک باپ بیٹا پوتا، پھر کیسے تھے وہ؟ اولی الایدی، ہاتھوں والے تھے، والابصار اور نگاہوں والے تھے، یعنی ہاتھوں والے، ہاتھ قوت کی نشانی ہوتی ہے نا، یعنی جسمانی طور پہ بھی قوی تھے، اور ابصار والے بھی تھے یعنی نگاہوں والے، آنکھوں والے. ایک تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اعضاء کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا، دوسرا معنی کیا ہے کہ ذہنی طور پہ یعنی بصیرت بھی تھی ان کے اندر، بہت عقل مند تھے، بہت تدبر کرنے والے تھے. یہ وہ ہاتھ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، یہ وہ ہاتھ ہیں جو اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے، صرف باتیں نہیں بنانے والے تھے، یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ بصیرت والے ہیں جنہوں نے اپنی یہ بصیرت اللہ کے راستے میں استعمال کی، اللہ کی اطاعت میں لگے رہے، یعنی جو انرجیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی نا، ان کو اللہ کے راستے میں یوز کیا. ہمیں بھی تو طاقتیں ملی ہوئی ہیں، ہم جسمانی طور پہ ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی عطا کیا، کوئی ہم میں سے پاگل نہیں ہے، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے مینٹلی کچھ ریٹارڈڈ ہو، سب کو بڑے اچھے دماغ ہیں. تو دیکھیں وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں، ان قوتوں کا بھی اللہ نے سوال کرنا ہے کہ میں نے تمہیں قوتیں دی تھیں، وہ کہاں یوز کی تم نے؟ چلو پوری نہیں صحیح، کہیں آدھی یا کچھ پورشن ہی استعمال کر لیتے اللہ کے راستے. یہ اس کا معنی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرنے والے تھے، بہت پیش پیش تھے، جسمانی قوت اور اس سے وہ اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے. اور پھر اب زبردست آیت، زبردست بات، ان خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا، اس سے خالص کرنا آخرت کے گھر کی یاد کے ساتھ، یعنی ان کو ہم نے چن لیا تھا، ان کو ہم نے خالص کر لیا تھا، کس چیز کے لیے؟ کہ ان کے اندر صرف آخرت کی یاد تھی، ان کی وہ آخرت میں جیتے تھے، وہ ان دنیا سے یعنی بالکل بے پرواہ ہو چکے تھے، ان کو دنیا کی نہیں تھی، یعنی دنیا کے اندر ان کو کوئی یہاں کا نفع یہاں کا نقصان یہاں کا نہیں، ان کی نگاہ ہر وقت آخرت کی طرف رہتی تھی، خود بھی اس کو یاد کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی یاد دلاتے رہتے تھے. نہیں کیسے اللہ کے بندے تھے کہ رہتے دنیا میں تھے لیکن ان کا دل آخرت میں تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کسی کے اوپر رحمت ہوتی ہے کہ وہ ایسا بن جائے کہ وہ اس کی سمجھ لیں اس کا آل دا ٹائم مائنڈ کہاں پہ ہے؟ آخرت کی طرف. جس کو آخرت کی فکر لگ جائے نا، اس کی یاد میں وہ رہنا شروع کر دے، اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں زندگی کے، اس کی فکرات یہاں کی نہیں رہتی، اس کے شوق یہاں کے نہیں رہتے، وہ سوچتا ہے تو آخرت کے مطابق سوچتا ہے کہ وہاں پہ مجھے نفع کس میں ہوگا، اوہ میرا اس کا نقصان وہاں پہ ہو جائے گا. اس کی یہاں کے نفع نقصان اس کو نہیں بودر کرتے، اس کو بودر کرتے ہیں آخرت کے نفع نقصان. اس کو وہاں کی چیزیں ہیں جو بڑی لگتی ہیں، اس کو یہاں کی چیزیں بڑی نہیں لگتی، اس کو یہاں کی چیزوں سے امپریس نہیں ہو جاتا، یہاں کی چیزوں کے اوپر دل تھوڑے نہیں کرتا، ہائے وائے نہیں کرتا، وہ وہاں کی زندگی میں رہ رہا ہوتا ہے. پھر اس کو فکر لگتی ہے تو وہاں کی لگتی ہے، شوق لگتے ہیں تو وہاں کے لگتے ہیں. جیسے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں نا کہ جب ایسی آیات سے ہم گزرتے ہیں جس میں جنت کا بیان ہو تو ہم اس کے شوق میں روتے ہیں، اور جب ایسی آیتوں سے گزرتے ہیں جس میں جہنم کا بیان ہو تو چیخ کر دھاڑے مارتے ہیں. جو گویا جہنم کی رینک، اس کی یعنی آوازیں، اس کا دھاڑنا، وہ ہمارے کانوں کی جڑوں میں پیوست ہو رہا ہو، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کانوں میں اس کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کے دھاڑنے کی، اس کے چیخنے کی، اللہ اکبر. یعنی آل دا ٹائم وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی نا ان کی سوچ وہاں کی ہے، وہاں کے لیے عمل کرتے ہیں، وہاں کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے تو پھر ان کے لیے یہاں کی اٹریکشنز ان کو غافل نہیں کر لیتی، اپنے اندر مگن نہیں کر لیتی، تو उनका तो ध्यान ही कहीं और है, जब भी तो वो यहां से बेरगबत हो जाते हैं। तो इसीलिए वो हदीस में भी है ना कि जब इंसान का दिल नूरानी हो जाता है, दिल में नूर आ जाता है, दिल खुलना शुरू हो जाता है, तो उसकी निशानियों में से एक निशानी है कि दुनिया से जी उठ जाता है और फिर इंसान का जी वहां लगता है, उसका ध्यान, उसकी फिकर दारुल खलूद का उसको शौक लग जाता है, आखिरत के घर का, हमेशगी के घर का शौक लग जाता है और मौत से पहले वो मौत की तैयारी शुरू कर देता है। ये होता है इंसान के साथ। फिर देखें इसी वजह से फिर ऐसे लोग वो यहां या दुनिया के अंदर उनके लिए नफा जो यहाँ का नफा नुकसान है वो बस एक वाजबी होता है, यहाँ की हार जीत उनको ऐसे नहीं कर देती कि पागल कर दे, यहाँ की हार डिप्रेशन में नहीं ले जाती और यहाँ की जीत उनको आपे से बाहर नहीं कर देती। फिर उसको ये होता है कि मैं वहां की देखूं, वो है हमेशा की जिंदगी, वो दुख तकलीफ कोई भी ये चीज उसको ऐसे नहीं परेशान कर देती कि बस हिम्मत हार दे, दिल बर्दाश्ता हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को चुना था इसके लिए, आखरत की याद के लिए। आखरत की याद कितनी बड़ी नेमत है, इस याद से इंसान की जिंदगी बदल जाती है और यही याद हमें अपने अंदर पैदा करनी है कि ये याद रहे, और ये याद रहेगा तो फिर जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, फिर फोकस्ड होंगे वहां के लिए। फिर ये नहीं होगा कि मस्जिद में जाएं तो बहुत नेक और उसके बाद निकले तो कुछ पता ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर दिन है या रात है, फिर अपने वक्त को वेस्ट भी नहीं करेंगे। जाहिर है जब जो आखिरत की याद में रहता हो वो कैसे वेस्ट कर सकता है अपनी लाइफ को, उसके लिए तो एक एक दिन कीमती है, उसको तो पता है कि ये खत्म हो जाने वाली है। इसी वजह से तो फिर यहाँ के गम भी हल्के हो जाते हैं ना कि खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाने वाला है, कुछ भी नहीं रहना, ये चंद दिन की जिंदगी है। लेकिन मसला ये है कि शैतान इसी को भुलाता है, इसी को भुलाता है, ये शैतान महव कर देता है जहन से इसको, इसी वजह से हम यहीं गुम हो जाते हैं। फिर कुछ खो भी जाए तो इंसान कहता है फिर क्या हो गया, तो चार दिन की जिंदगी है, फिर क्या हो गया। कोई रिश्ता भी इंसान से दूर हो जाए, फौत हो जाए कोई, तब भी इंसान आपे से बाहर नहीं जाता, कहता कोई बात नहीं, वहां जाके मिल ही जाना है ना, एक आखरत है ना वो। यानी आप इससे सोचे ना कि जैसे आप मसलन है कि आप कहीं टेम्पररी तौर पर गए हुए हैं तो आपको अब क्या घर ही याद आता रहता है, आपके जहन के अंदर हमेशा आपका घर सवार रहता है कि मैंने घर जाना है, घर जाना है, घर किस दिन जाना है, अच्छा फिर वो घर के लिए ये ले लूं। आप ये वो होटल के लिए थोड़ी कोई चीजें ले रहे होते, कोई छोटा मोटा कोई चीज इधर उधर भी हो जाती, फिर भी आपको ये होता है कि अच्छा नहीं घर चले जाऊंगी ना तो फिर सब ठीक है, वहां पे है ना, बस घर के लिए मैं डेकोरेशन यहाँ के लिए नहीं लेते, घर के लिए। आपके दिमाग पे घर ही सवार होता है, आपके दिमाग पे होटल की कोई वेलबींग, होटल अच्छा हो जाए, होटल ज्यादा आरामदेह हो जाए, ये चीज नहीं रहती। आपको ये होता है कि अभी थोड़े दिन की तो बात है, फिर मैंने चले जाना, यहाँ पे क्या रख के करना है, यहाँ पे क्या कोई बात नहीं, चार दिन ही काटने हैं। कोई कहे भी कि अच्छा आप ये चीज ले ले ना, नहीं नहीं क्या करना है, मैंने तो परसों तो चौथ चले जाना है यहाँ से, ऐसे कहते ना, तो क्या बात होती, क्योंकि आपका आप चार दिन होटल में तो होते हैं लेकिन आपका दिमाग अपने घर की तरफ ही लगा होता है। इसी तरह जो लोग इस दुनिया में, ऐसे ही नहीं कहा गया कि मुसाफिर की तरह रहो, तो जिनका जहन वहां पे लगा हुआ है ना वो फिर यहाँ ये प्रायोरिटी नहीं रहती, फिर दुनिया फिर प्रायोरिटी वो बन जाती है, वहां तो सब अच्छा है ना, एवरीथिंग वहां के मुताबिक तोलते हैं, आप तोलते हैं ये चीज वहां के मुताबिक कैसी रहेगी, ये अगर गम भी आया है इससे तो मेरे गुनाह झड़ जाएंगे, इससे तो मेरी इस परेशानी में भी पता नहीं मेरे वहां पे कितने दर्जे बुलंद हो रहे हैं। देखिए आप, आपका नाप तोल ही डिफरेंट हो जाता है, आपकी नजर बदल जाती है। तो अल्लाह ताला ने इनको खालिस किया था उनके लिए, वो ये दुनिया को भूले पड़े थे, उनके लिए वहां वो मसले थे। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ही दुनिया बन गई है, इसलिए कि हम उस मसले को भूल गए जो इतना बड़ा है आगे आने वाला, हम बिल्कुल भूले हुए उसको। ہمیں واپس جانا ہے, آخرت ہے, وہاں کا حساب کتاب ہے, وہاں پہ نفع نقصان کس چیز کا ہے, وہاں پہ کون سی چیز وزنی تلے گی اور کون سی چیز ہے جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا وہاں پہ, یہ وہ بھولے ہوئے. ہم اپنا ناپ تول کرتے ہی نہیں, ہم تو دنیا کے مطابق ناپ تول کرتے ہیں نا, یہاں پہ کون سی چیز نفع دے گی, اس کا کیا فائدہ, یہ کرنے کا کیا فائدہ, یہ کیوں کر رہی ہو, کیونکہ ہم یہاں کا سوچتے ہیں نا. جس دن ہم وہاں پہ رہنے لگے نا, تو پھر ہماری ناپ تول کے سکیلز ہی بدل جائیں گے. ہر وقت وہ فکر نظروں کے سامنے رہے گی. تو یہ آخرت کی یاد اگر آپ کو مل جاتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو پیغمبروں کو ملی ہے, اللہ نے اس طرح سے چن لیا ان کو. یہ اصل زندگی یہ نہیں ہے, اصل زندگی وہ ہے, ہمیشہ کی وہ ہے. کتنے دن یہاں رہنا ہے اتنی یہاں کی محنت کرو, جتنے وہاں رہنا اتنی وہاں کی کرو. یہ تبھی سبق, صرف یہ لائنیں یاد کرنے کی بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن یہ تبھی پریکٹیکل ہوتی ہیں جب انسان واقعی وہاں کے لیے رہنے لگتا ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ, اور وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے میں سے تھے, الاخیار, نیک بندوں میں سے, ہمارے نیک لوگوں میں سے, خیر والوں میں سے تھے, ہمارے نزدیک یہ چنے ہوئے اللہ کے بندے تھے, ان کو اللہ نے قریب کیا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصطفیٰ کیسے ہوتا ہے, یعنی جو چنا جائے آزما کے, ٹیسٹ کے بعد جس کو چنا جائے. اللہ نے بڑے بڑے ٹیسٹ لیے پھر ان کو چنا, ایسے ہی نہیں چنے گئے. وذکر اسماعیل والیسع وذی الکفل, اور اسماعیل کو یاد کرو, اور یسع کو, اور ذی الکفل. یسع اور ذی الکفل ان کے دو دفعہ قرآن میں بس ذکر آئے, ہم نے پہلے بھی ان کا ذکر پڑھا تھا. زیادہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں ڈیٹیلز نہیں ہیں. ہاں, حضرت یسع کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام کی جان نشین سے. الیاس علیہ السلام کا کوئی یاد ہے, وہ جن کی قوم بال کی پوجا کرتی تھی, پہلے پڑھا تھا ہم نے ان کا ذکر. اور دلکف یہ بھی, انہوں نے بھی, ان کا بھی قصہ یسع کے قریب قریب کا تھا. بہر کیف شام کے علاقے میں یہ آئے تھے, بنی اسرائیل کی اذیتوں میں انہوں نے بھی بہت صبر کیا تھا. وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَار, سب کے سب نیک لوگوں میں سے. ہذا ذکر, یہ ایک ذکر ہے, یہ ایک نصیحت ہے. یہ نبیوں کی باتیں جو ہیں نا, یہ ایک نصیحت ہے ہمارے لیے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, جو متقی ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی زبردست ٹھکانہ ہے اللہ کی طرف سے. جنات عدن, ایسی جنتیں ہیں, ایسے باغات ہیں جو ہمیشگی کے ہیں. مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ, ان کے لیے کھلے ہوں گے دروازے, کھولے گئے ہوں گے پہلے سے. یہ نہیں کہ وہ پہنچے تو پھر کھولا جائے, ایسے نہیں ہوگا, بلکہ پہلے سے کھول کے رکھے گئے ہوں گے. جب پہلے سے کھول کے رکھے جاتے دروازے, تو وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ ایک ویلکم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جائیں تو, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا آپ کہیں شادیوں وغیرہ پہ, بارات وغیرہ, خاص طور پہ جب لڑکے والے آتے ہیں, تو کیسے لوگ باہر جا کے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں, پھولوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں. تو جو جنتی ہوں گے ان کو جنت کے دروازے کھلوانے نہیں پڑیں گے کہ اب وہ نوک کریں, پھر مشقت ہو ان کو, پھر وہ ان سے پوچھیں, پھر ان کا پاسپورٹ چیک کریں, پھر ان کو, اچھا اب تم جانے, جیسے ہم جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں, ایک سے اگلے کمرے میں جانے میں ہی کتنی مشکل ہوتی, جہاز میں بیٹھنے تک میں کتنی مشقت ہوتی. ایسا نہیں ہوگا, کھلے ہوئے دروازے, جیسے وی آئی پیز جاتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں, ان کے لوگ کہیں چیکنگ بھی نہیں ہوتی, تو کوئی چیکنگ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. جب وہاں پہ جنت کے دروازوں میں پہنچیں, کھلے ہوئے پہلے سے, نہ فرشتوں سے اجازت لینے کا مرحلہ, نہ ان کو کچھ چیک کرانے کا مرحلہ, بس مرحبا مرحبا ہے, خوش آمدید ہے. یہ اس کے لیے ہوتا ہے نا جس کو بہت پروٹوکول دینا ہو, جو وی آئی پی ہو. تو آپ دیکھیں اسی طرح اپنے ان مہمانوں کے لیے کرتے ہیں جن کے, جو بہت وی آئی پی ہوتے ہیں. ہم اسی لیے شادیوں پہ میں کہہ رہی ہوں کہ کھول لیتے ہیں, پہلے ہی دروازے کھول لیتے ہیں, آنے پہ نہیں ان کو بیل بجانی پڑتی. اللہ اکبر. متقین فیہا, وہ تکیہ لگائے میں ہوں گے ان میں. یدعون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب, وہ تکیہ لگائے ہوں گے اور ان میں بکثرت پھلوں اور مشروبات کو طلب کریں گے. یعنی ان کے لیے طرح طرح کے پھل, مشروبات طرح طرح کے ہوں گے. اور ہم نے پہلے پڑھا ہے سورہ یاسین میں, ہم وازواج ہوں فی ظلال الارائک کی متقیون, کہ کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ سایوں میں بیٹھے ہوں گے. اور پھر ہم سورہ رحمان میں آگے دیکھیں گے کہ سب مسنتوں پہ بیٹھے ہوں گے, حسین بستروں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے.
और तरह तरह के जब फल और मशरूबात के साथ इनकी तवाज़ो की जा रही होगी, यानी मेहमान नवाजी है ये इनके लिए। वाहिंदहुम कासिरातुत तरफी अतराब, और इनके लिए नीची निगाहें रखने वाली होंगी हम उम्र। नीची निगाहें रखने वाली यानी अपने शौहरों के अलावा किसी को नहीं देखेंगे, उनका ध्यान कहीं और तरफ नहीं होगा कि भाई एक है तो दूसरा इससे ज्यादा हसीन तो नहीं है, वो इससे ज्यादा हैंडसम है या वो इससे ज्यादा अच्छा है और मुझे ये मिल गया है, तो ऐसा नहीं होगा उनका। वो बस फोकस अपने बस शौहर के पर करेंगी, उसी के साथ मशगूल होंगी और तवज्जो उनकी उसके ऊपर ही होगी। और दूसरी अतराब होंगी हम उम्र। हम उम्र इसलिए कहा गया यहाँ पे, आम उम्र से सिर्फ ये नहीं मतलब है कि बस एज एक साथ, मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए कि दुनिया में बाज दफा उम्रों का फर्क इतना ज्यादा हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती सारी जिंदगी। तो ये है कि यानी ये उनकी हम उम्र होंगी एक जैसी होंगी, अपने सिफात में, हुस्न जमाल में, उम्र में सब एक जैसी होंगी। अतराब का ये भी माना, और इनसे सब बराबर मोहब्बत करेंगी एक दूसरे पे, उनको गैरत नहीं आएगी कि ये वो क्यों कर रही है और मैं पीछे रह गई या कुछ है, ऐसे नहीं होंगी। हाजा मा तुवादूना लियौमिल हिसाब, ये है जिसका तुमसे वादा दिया जाता है हिसाब के दिन के लिए। और ये कैसा ये वादा है तुम्हें वहां पे मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। चाहे अल्लाह ताला वैसे भी बात कर दें तो वो उसके तरफ से वादा ही है, लेकिन फिर भी इन नेमतों का अल्लाह ताला तुम्हें वादा देते हैं, जो मुत्तकी होगा उसके लिए अल्लाह ताला वादा देते हैं हिसाब के दिन। इन नहादा, बेशक ये ला रिज़्क़ुना मा लहू मिन नफाद, ये तो इसको कभी खत्म होना ही नहीं है। सबसे ज्यादा नेमत इंसान को जब मिल जाती है तो उसको ये ही खौफ रहता है कि ये छीन ना जाए। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो दिन में है यानी जो नेमतों में है उनको हमेशा डरते रहना चाहिए कि कभी रात भी आ जाएगी, कभी जवाल भी आता है। तो इंसान को एक ये रहता है दुनिया में, जैसे सूरह नहल में हमने पढ़ा, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाने वाला। ये दुनिया है ही ऐसी चीज, यहाँ पे टेम्परेरी है, जो भी धूप छाऊ है, दिन है रात है, उरूज है तो उसके साथ जवाल है, तो यहाँ पे चीजें खत्म हो जाती है। मगर वह मा इंदल्लाहि बाक, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहां पे किसी का कुछ खत्म नहीं होगा, किसी की नेमतों को जवाल नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात है कि आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि अभी ये कहीं कोई छीन के ना ले जाए, कोई डाकू ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, कोई हालात ऐसे ना हो जाए, कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि ये चीजें सब मेरे से चली जाए। इस किस्म की टेंशन रहेगी नहीं, जो साथी हैं वो भी हमेशा हैं साथ। और नहीं दुनिया में तो इंसान को ये परेशानी रहती है कि हाय मेरा कोई रिश्ता मुझसे छिन ना जाए, ये मुझसे दूर ना हो जाए, ये भी सारी टेंशन्स खत्म। जो है हमेशा का है, फ्यूचर का कोई डर ही नहीं है, फ्यूचर का यही खौफ होता है ना, फ्यूचर के कोई डर नहीं है, ये कभी नहीं खत्म होना। सुभान अल्लाह, हाजा ये है नेमते जिनका अल्लाह ताला ने अहले जन्नत के लिए वादा फरमाया। और दूसरी तरफ वह इन्ना लित्तागी ना शर्रम आब, जो सरकश लोग हैं, तागी यानी जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों से सरकशी की, जो अल्लाह से नहीं डरे, जो अल्लाह से मुकाबले करते रहे, गफलत में पड़े रहे, ला शर्रम आब, उनके लिए बुरा है लौटने की जगह। क्या है उनके लिए बुरी ठिकाना, उनके लिए क्या है, जहन्नम। जहम से है जहन्नम का लफ्ज, जहम से, जहम होता है अंधेरा, सिया अंधेरी जगह है वो, इस वजह से उसको जहन्नम कहते हैं। या सलाऊ ना हो, वो दाखिल होंगे इसमें। फबे सलमिहाद, तो बहुत ही बुरा ठिकाना है। देखें जिस जगह को अल्लाह ताला फरमा देना कि वो बहुत ही बुरी जगह है, वो कितनी की बुरी होगी। यानी दुनिया में किसी सिचुएशन को अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया बहुत ही बुरी सिचुएशन, यानी जिस पे अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस पे पहुंच गए थे उसको भी नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बहुत ही बुरी ठिकानी है, ठिकाना है बहुत ही बुरी। जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो बहुत बुरा ठिकाना है। हदीस में आता है कि एक पत्थर था जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया, लुढ़काया गया, और अब जाकर वो जहन्नम तक पहुंचा है। ये आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया था। तो वो कैसा है, वो मिहाद है, वो بستر جیسے ہوتا ہے, یعنی بستر ان کے لیے بنایا گیا, تو جہنم کا بیڈ سوچیں جو اس کا بستر ہوگا, جو اس کے نیچے ڈیپتھ ہوگی وہ کتنی ہوگی. کسی کو ویسے ہی اوپر سے نیچے گرنا گرا دیا جائے تو اس کے لیے یہ ایک موت ہوتی ہے, اور کہاں یہ کہ یہ جہنم کے اندر اتنی گہری جگہ پہ کسی کو پھینک دیا جائے. ہادا یہ فل یذوقوہ حمیم وغساق, اور وہ وہاں پیئیں گے کھولتا ہوا پانی اور غساق. حمیم اس پانی کو کہتے ہیں جس کی اس قدر حرارت ہو کہ اس سے زیادہ حرارت ہو نہیں سکتی, یعنی اس قدر گرم ہو کہ اس سے اوپر ٹیمپریچر جا نہیں سکتا. آپ دیکھیں دنیا کے پانی کا ایک بوائلنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ بھاپ بن جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے. یہ دنیا کا پانی ہے, لیکن حمیم انعان عرب میں کہا جاتا تھا جو حرارت انتہا کو پہنچ جائے, اس کے بعد ٹیمپریچر کچھ اسے آگے جا ہی نہیں سکتا. وہ استغفر اللہ, جیسے من عین آنیہ گرم چشمے کو, اس گرم چشمے کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھڑکایا تھا جب سے جہنم کو پیدا فرمایا, تو سوچیں وہ آج کیسا بھڑک رہا ہوگا یا قیامت تک وہ کتنی اس کی گرمی ہوگی, اس کی کتنی حرارت ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا تب سے وہ چشمہ کھول رہا ہے, جب تب سے وہ ابل رہا ہے, تب سے وہ گرم کیا جا رہا ہے, اور وہ اس وقت کتنا گرم ہوگا جب جہنمیوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. اسی طرح غساق وہ ہے کہ جس کو کہا گیا کہ یہ پیپ ہوگی, اور جو لہو ہوگا زخمیوں کا, ان کے زخموں سے نکلے گا, یہ وہ ہے. اسی طرح شدید ٹھنڈے کے لیے بھی آیا کہ یہ شدید ٹھنڈا ہوگا, دو معنی ہیں غساق کے, یعنی یا تو شدید ٹھنڈا یعنی اتنا سخت ٹھنڈا ہوگا, اصل میں یہ زمحریر کا ایک عذاب ہوگا. زمحریر جو سب سے ٹھنڈی جگہ ہے, جو جہنم کا ہی ایک یعنی عذاب سمجھ لیں جو زمحریر ہے, اور اس کے اندر غساق دیا جائے گا, یا پھر جہنمیوں کے زخموں کا دھون یا ان کی پیپ, یہ غساق ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدبو سے مر جائیں, تمام اہل دنیا اس کی بدبو سے مر جائیں. جس کی بدبو اتنی ہے اس کے پینا کیسا ہوگا کہ جو ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جہنم میں تاغی ہیں, جو سرکش بن کے زندگی گزار کے آئے ہیں, جو جانوروں کی طرح دنیا میں رہ کے آئے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں, اگر ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تو ہر شے کو بدبودار کر ڈالے, ہر شے کو, ایک قطرہ اس کا, یہ غساق ہے. جب انسان کو اس, جب اس کو ذکر دار آخرت کی یاد, اس گھر کی یاد اس کو چمٹ جاتی ہے نا, تو پھر یہ چیزیں اس کو آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہیں. پھر اس کو یہ نہیں کہ اس دن جا کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا, نہیں, پھر یہ دنیا میں اس کو یہ وہاں کی ہولناکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں اور اس کو تڑپا دیتی ہیں. پھر وہ دنیا میں چین سے نہیں بیٹھ پاتا کیونکہ اس کو یہ مناظر آج محسوس ہونے لگتے ہیں. اس کو یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا, نہیں, وہ پھر آج تڑپنے لگتا ہے یہ سوچ سوچ کے کہ آئے میرا کیا بنے گا, پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کا ایندھن بن جاؤں. جیسے عبداللہ بن حنزلہ تھے, انہوں نے ایک روز یہ کوئی بات سنی جہنم کی تو وہ بستر پر پڑ گئے, بیمار ہو گئے. ایک آدمی ان کے پاس آیا تو وہ بیمار پرسی کر رہا تھا, تو اس نے ایک آیت پڑھ دی کہ لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش, سورہ آراف کی جو ہے کہ جہنم ان کا بچھونا ہوگی اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہوگی. تو یہ آیت سن کے اتنا روئے حتیٰ کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ مر جائیں گے رو رو کے. تو پھر فرمایا یہ جہنمی آگ کے پاٹوں میں ہوں گے, پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن حنزلہ کھڑے ہو گئے, کسی نے کہا اے عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن آپ بیٹھ جائیں, آپ سے کھڑا کہاں ہوا جا رہا ہے. فرمایا مجھے جہنم کے ذکر نے بیٹھنے سے روک دیا, مجھے نہیں پتا شاید میں بھی کہیں ان میں سے نہ ہوں.
यानी उनको दुनिया में रहते हुए देखो, सोचे कि कैसे उनको ये उनकी नजरों के सामने रहती थी। वो आखर मिन शक्ली ही अजवाज, और इस शक्ल के बहुत किस्म के उनके लिए अजाब होंगे वहां पे, इसकी मिसल के अजाब होंगे कि गसा की जो है जहन्नुम में, जैसे एक नहर है जिसमें सांप बिच्छू वगैरह भी होते, चश्मा है, नहर है जहां पे ये इनका जहर जमा होता रहता है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि पीप का भी माना किया गया, इसको ठंडे पानी का भी किया गया, इसको ये भी कहा गया कि इसमें सांप बिच्छू रहते हैं, तो ये उसमें इनका जहर जमा होगा, तो इसकी कैसी एक जगह होगी, इसी किस्म के और भी अजाब होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह हमें एक लम्हे के लिए ना, हमें ना हमारी नस्लों को ना हमारे आबाओजदाद को कभी इसका नजारा कराना। या अल्लाह, हादा फौज मुक्ताहिम माकुम, ये है एक लश्कर जो घुसने वाला है तुम्हारे साथ, यानी पहले भी लोग उसमें ठूसे होंगे, एक और जमात आएगी। आप हम आगे सूरह जुमर पढ़ेंगे ना, तो जुमरा एक यानी ग्रोह के ग्रोह लाए जाएंगे, ये फौज की फौज आ रही है, पहले भी अंदर ठूसे हुए, उसके अंदर स्पेस नहीं है, एक के ऊपर एक घुसाए चले जा रहे जाएंगे फरिश्ते इनको। ला मरहमन बिहिम, उनसे वो कहेंगे जो पहले जहन्नुम के अंदर होंगे, वो इनसे कहेंगे तुम्हारे लिए कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, तुम्हारे लिए कोई खुशामदेद नहीं है। यानी जब कोई कहीं जाता है तो उसको खुशामदेद कहा जाता है, कोई इंसान ऐसी जगह नहीं जाना चाहता जहां पे उसकी कोई वेलकम ना हो, लेकिन यहाँ पे इनको घसोड़ा जा रहा है। और जो पहले से है, हमने पहले पढ़ा था कि उनके ऊपर लानत करेंगे, ये उनके ऊपर लानत करेंगे। तो अब ये जो दुनिया में आपस में साथी थे, आपस में बड़े खुश होके एक दूसरे के साथ रहते थे, उनका हाल ये है, एक दूसरे को कह रहे हैं कोई तुम्हारे लिए मरहबा नहीं है। इन्नहुम सालुन्नार, बेशक वो भी दाखिल होने वाले हैं आग में, अब वो भी दाखिल हो जाएंगे आग में। यानी एक दूसरे के पीछे जो चलते रहे दुनिया में अंधाधुंध होके, तो पहले वो उनके सरदार वहां पे हैं या उनके जो लीडर थे वो वहां है, अब इनको भी जो इनके पैरोकार थे उनको भी लाके इसमें डाला जाएगा। कालू बल अंतुम, वो कहेंगे जो आने वाले हैं वो कहेंगे तुम, सरदारों से ये कहेंगे पैरोकार, तुम यानी तुम यहां ला मरहबन बिकुम, तुम्हारे लिए भी कोई खुशामदीद नहीं। यानी एक दूसरे के साथ सख्त नाराज और झगड़े और दुश्मनियां, क्योंकि वो कहते होंगे ना कि भाई इनकी वजह से हम यहाँ पे आए। अंतुम कदम तुम उलाना, तुमने पेश किया था इसको हमारे लिए, यानी तुम्हारे पीछे हम चल के यहां तक पहुंचे, तुम इसको हमारे लिए लेकर आए थे, तुमने खुशनुमा बना के ये रास्ते हमें दिखाए थे, तो हम आज यहाँ पहुंच गए। बेसल करार, तो कितना बुरा ठिकाना है, कितनी बुरी जाए करार है। अल्लाह अकबर। फिर वो कहेंगे जो कमजोर लोग होंगे या जो फिर इनके फॉलोअर होंगे, वो कहेंगे कालू, अब अल्लाह ताला से कहेंगे, रब्बना ऐ हमारे रब, मन कदम अलना हाजा, जिसने भी हमारे लिए आगे भेजा ये यानी जिसने हमारे लिए ये अजाब को हमारे लिए किया, जिसने इस जहन्नुम को हमारे लिए पेश किया, जिसकी वजह से यानी हम जहन्नुम में आए, फजिद हु अजाबन दे फन फिन्नार, उनकी यानी इतनी उनके अंदर से ये चीज निकल रही होगी, अल्लाह उसको ज्यादा कर आग में, अल्लाह जिसने हमारे लिए ये किया। यानी जैसे बदुआएं देते हैं ना, इस तरह वो बदुआएं देंगे कि ये इनके पीछे चल के हम यहाँ तक पहुंच गए, इन्होंने हमारी अकलें खराब की, इन्होंने हमारे इस रास्ते पर हमें लगा दिया। देख ले आज दुनिया में लोग कितने साथ बन बन के बैठते हैं, साथ खुशगप्पियां करते हैं, साथ मजे करते हैं, साथ पार्टियां करते हैं, साथ भाई बंद बने हुए, उस दिन कैसे कहेंगे एक दूसरे के लिए बदुआएं कि अल्लाह इनको ज्यादा दे अजाब, ज्यादा इनको इसमें कर, और एक दूसरे के लिए लान तान होगी, कोई तुम्हारे लिए वेलकम नहीं है। गुनाह की मजलिसों में दुनिया में तो एक दूसरे को बड़ा वेलकम करते थे, खींच खींच के लाते थे। वकालू मालना ला नरा रिजालन कुन्ना नअद्दुहुम मिनल अशरार, ये हमें क्या हो गया, हमें क्यों नहीं वो नजर आ रहे जिनको हम दुनिया में बड़े शरीर समझते थे। यानी कौन थे वो कि जो मुसलमान होते थे, बड़े दीन पे चलने वाले होते थे, बड़े नेक होते थे, जैसे अबू जहल वगैरह कहेंगे कि कहाँ है वो सुहेब, कहाँ है वो खब्बाब, कहाँ है वो बिलाल, कहाँ है वो ये, यानी जिनको दुनिया में गुलाम और छोटा हकीर, ये क्या बस वो दीन में चले गए और भी हकीर हो गए, फिर तो बिल्कुल ही उनको यानी इंसान ही नहीं समझा इन्होंने। पहले भी गुलामों की कोई नहीं थी, पहले भी गुलामों को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन जब वो मुसलमान हुए, इस्लाम लेकर आए, तो कहते ये तो शरीर लोग हैं, ये तो बुरे लोग हैं, और वो सोचते थे कि ये तो वहां पे भी जाके इनके साथ तो बुरा ही होना है। تو کہتے ہیں ہمیں وہ کیوں نہیں نظر آ رہے جن کو ہم بڑا برا سمجھتے تھے، اتخذناہم سخرین، ہم بنایا کرتے تھے ان کا مذاق، ہم زاغت انہم الابصار، یا ہماری نگاہیں کج ہو گئی ان سے، یعنی ان کو ہونا تو یہی چاہیے، پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے وہ۔ یعنی سوچیں کہ دنیا میں ان لوگوں کو جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، یہ تو ہیں ہی شریر، یہ تو ہیں ہی برے، ان کی وجہ سے ساری مصیبتیں، یہ دین کا نام لیتے ہیں، ان کی وجہ سے سارے ہمارے لیے بھی مسئلے ہیں، اور ویسے بھی ان کو حقیر سمجھتے، چھوٹا سمجھتے، اس زمانے میں بھی سمجھتے، آج بھی سمجھتے، آج بھی کسی کو داڑھی کے ساتھ دیکھ لیں، حجاب کے ساتھ دیکھ لیں، ایسے کر کے عجیب و غریب طرح سے نظریں گھماتے ہیں، یا اتنا پتہ چلتا ہے کہ حقیر سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا مولانی سی آ گئی ہے، یہ کیا یہ چیز آ گئی۔ تو جو لوگ اس طرح دنیا میں اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ یہ حقیر لوگ ہیں کیونکہ یہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، یہ حقیر لوگ ہیں کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، یہ کیا بیکورڈ اور گھٹیا سے لوگ ہیں، تو قیامت کے دن جب ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے نا، تو پھر وہ دیکھو کیسے سوچیں گے یہ شریر لوگ کہاں گئے۔ آج بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں، اور کافر تو کرتے ہی ہیں، بعض بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو آج کتنا ذلیل سمجھتے ہیں، کتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اس دنیا کے اندر فساد کا سبب، یہ ہیں جو برے لوگ، اور دنیا میں ان کو ایسا سمجھتے ہو تو وہاں پہ جا کے ڈھونڈیں گے کہ اب جہنم میں بھی تو ان کو ہونا چاہیے نا، یہاں پہ یہ کہیں نظر آئے، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، یہ باتیں حق ہیں، یہ اللہ کا وعدہ، یہ سچی باتیں ہیں، جھگڑنا اہل نار کا، آپس میں بھی جھگڑیں گے، اور دیکھو کیسی باتیں کریں گے کہ وہ کہاں ہیں شریر لوگ، یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ہوگا ہی ہوگا، یہ ایک جہنم کا سین اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، دیکھو کیسے ان کے حالات ہوں گے، اور وہ تو وہاں پہ نہیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے جنتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایمان والے تھے، صالح عمل کرنے والے تھے، اور یہ ان کو جہنم میں ڈھونڈنے لگے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنیا میں ان یہ کیا ویلیو دیتے تھے ان کو۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیں، انما انا منذر، کہ بے شک میں تو خبردار کرنے والا ہوں، میرا کام ہے تمہیں بتا دینا، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اکیلے ایک واحد کے، القہار، جو زبردست ہے، شدید قہر والا ہے اپنے دشمنوں پر۔ اب یہاں پہ سورت کا خلاصہ آ رہا ہے، اختتام آ رہا ہے نا، یہ لاسٹ رکوع ہے سورت کا، تو اس کے اندر وہی باتیں جو شروع کے اندر کہی گئیں، ابتدا میں، اختتام میں ہی ان کو ایز کنکلوڈنگ ورڈز کہا جا رہا ہے، کہ کنکلوژن یہ ہے اس کے بعد کہ آپ ان کو صاف بتا دیں، تمہیں منوانا میرا کام نہیں ہے، اگر تمہارے سامنے بات رکھ دینا، حق بات کو پیش کر دینا، یہ میرا کام ہے، اور حقیقت یہی ہے، حق بات یہی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ایک کے، رب السماوات والارض، جو رب ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، چلانے والا، بنانے والا، پالنے والا، سسٹینر، آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، جو ان کے درمیان بھی ہیں، وہ العزیز اور الغفار ہے، وہ بہت غالب ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت طاقت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، اس کی پکڑ سے، اس کی سزا سے وہ دینا چاہے تو کوئی نکل نہیں سکتا، کوئی اور ویسی طاقت نہیں رکھتا جیسی اس کے پاس ہے، وہ العزیز ہے۔ لیکن جب کسی کے پاس اتنی الٹیمیٹ پاور آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ظلم کرنے لگتا ہے، وہ بے رحم ہو جاتا ہے، مگر وہ اللہ، وہ رب ایسا ہے جو الغفار ہے، الغفار، وہ بڑا بخشش فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں بالکل متضاد ایک طرح سے کوالٹیز یہاں پہ آئی نا، کہ ایک طرف وہ اتنا غلبے والا ہے، یہ دو کوالٹیز کسی انسان کے اندر نہیں آ پاتی، اس لیے کہ انسانوں میں جب بھی انسان کے پاس الٹیمیٹ پاور آ جاتی ہے نا، پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ، پاور آتی ہے تو اس کے بعد انسان کرپٹ ہو جاتا ہے، جب جتنی زیادہ پاور آتی جاتی ہے اتنی کرپشن آتی جاتی ہے، پھر ظلم ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ایسا رب ہے آسمان و زمین کا،
जिसका पूरा होल्ड भी है, पूरी अथॉरिटी भी है, इसके बावजूद वो रहम करता है, वो दरगुजर कर देता है, वो जाने देता है, वो बख्श देता है, कितनी बड़ी बात है। तो ये दो सिफात साथ साथ आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इस्तग़फार को लाजिम पकड़ लिया अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल का हल कर देता है, हर मुसीबत से निजात का रास्ता पैदा कर देता है और उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता, जो इंसान भी इस्तग़फार को लाजिम पकड़। यानी क्या क्या तीन फायदे हैं इसके, ये नहीं है कि अब मेरे से कोई गलती होगी तो इस्तग़फार करूंगी, मैं कौन सा कुछ गलत करती हूँ, सब तो मैं अच्छा करती हूँ, मैं इतनी नेक हूं, मुझे क्या इस्तग़फार की जरूरत है। इस्तग़फार गलती के ऊपर नहीं है बात, इस्तग़फार इटसेल्फ इतनी जबरदस्त चीज है ना, हर मुश्किल का हल है इसमें, हर मुसीबत से निजात का रास्ता इससे पैदा होता है, इससे वहां से रिस्क मिलता है जहां से आपको सोचा भी नहीं आपने होता। ये इस्तग़फार के फवायद है, जैसे हम नहाते उस वक्त नहीं जब हम गंदे हो जाते हैं, हम नहाते अपने आप को वैसे ही पाक साफ रखने के लिए। तो इस्तग़फार इस तरह की चीज है कि इंसान को हर वक्त इस्तग़फार करते रहना चाहिए, क्योंकि वैसे ही कोई हम में से ऐसा नहीं है कि जो खता से पाक हो, जो गुनाह से पाक हो। तो ये तो सोच ही खत्म कर देना कि हमसे तो कोई गलती ऐसी क्या होती है कि हम कोई इस्तग़फार करें, होती है लेकिन हमें ही शऊर नहीं होता, तो हम माफी मांगते रहे अल्लाह ताला से। दूसरे ये जो दो आयतें हैं, थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस के साथ, ये जो दो आयतें हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रात को आंख खुलती थी ना तो फरमाते थे, अब यहां से मा मिन इलाहिन की बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमल अजीजुल गफ्फार। ये यानी आपने इल्ला से ले लें यहाँ पे और इससे पहले ला इलाहा लगा लें, बल्कि इला से वमा मिन की जगह ला इलाहा कह दें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार, और बाकी सारा ये दोनों आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंख खुलती थी तो ये पढ़ते थे। तो कोई भी इंसान बीमार हो या उसको कोई दुख हो, करवटे बदल रहा हो, कोई खौफ हो उसके जहन पे, तो ये आयतें इस तरह पढ़े रात को जब भी आंख खुल जाए। तो इसको अगर हम याद कर लें, वैसे आसान ही है, देखें कलमा है शुरू में आधा वो, और अल वाहिदुल कहार अल्लाह की दो सिफात है, रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा अजीज और अल गफ्फार। कुल हुवा नबाउन अजीम, कह दीजिए वो एक बड़ी खबर है। कौन सी है बड़ी खबर? बड़ी खबर ये है कि एक दिन ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी और तुम्हारा हिसाब किताब शुरू होना, एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला अपने सामने खड़ा करने वाला है। एक बहुत बड़ी खबर है कि कयामत बरहक है, मौत आनी है। अल्लाहु अकबर। और अंतुम अनहु मुआरिदून, तुम्हारा ये हाल है कि तुम इसी से एराज बरते हो। झूठी सच्ची खबरें हम दुनिया की सुन के उनके ऊपर कितना यकीन कर लेते हैं, कोई खबर पता नहीं, कभी सोचते भी नहीं है कि ये पता नहीं झूठी हो सकती, उसको वैसे ही फॉरवर्ड करते रहते हैं। अल्लाह ताला सच्ची खबर दे रहा है, जो नबा उन अजीम है, बड़ी खबर है, उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है, उससे मुंह मोड़े बैठे हुए हो, उसके कोई उसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। ये इंसान का अलमिया है आज कि इंसानियत इतनी, हमारे इर्द गिर्द का भी माहौल का भी जाहिर है इसके अंदर है एक हाथ के, इतनी टेम्पटेशन है इर्द गिर्द, इतना कुछ हमारे इर्द गिर्द चल रहा है कि हमारा जहन इस तरफ फोकस होता ही नहीं कि एक आखरत है, एक मरने के बाद एक जिंदगी है, उसके बारे में मुझे सोचना है, मुझे उसकी फिक्र करनी है, मुझे उसकी कोई बात करनी है, मुझे उसकी कोई तैयारी करनी है, वो छोड़ के हम कहीं और ही लगे हुए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो तो बहुत बड़ी खबर है और तुम उसी से एराज बरते हुए। जिस दिन वो दिन आ जाएगा ना, उस दिन तो फिर बड़े बड़े पैगंबर तक भी सोचें कि उस दिन परेशान होंगे कि, यानी जब हमें पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान होंगे, मैंने तो तीन, हालांकि तौरी उन्होंने किए थे लेकिन एक तीन झूठ बोले थे, मुझे उसके ऊपर परेशानी है। आदम अलैहिस्सलाम परेशान होंगे, मैंने वो फल खा लिया था, मैं तो उसके ऊपर परेशान हूँ। नूह अलैहिस्सलाम परेशान होंगे कि मैं अपने बेटे के लिए सवाल कर लिया था अल्लाह ताला से, मैं तो उसके ऊपर परेशान हूँ। यानी आप सोचें इतने इतने बड़े पैगंबर, उनकी पूरी लाइफ में कोई एक छोटी छोटी बात है जिसके ऊपर वो इतने परेशान है।
वो कितना बड़ा परेशानी का दिन है कि पैगंबर भी परेशान है अगर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी, तो हमारे लिए कितना बड़ा दिन है वो। तो तुम्हारी जिंदगी की असल हकीकत ये है कि एक दिन अल्लाह के सामने जी के खड़े होना है, यहां से जाना है, यहां से तुम्हारी आंखें बंद होनी है और फिर वहां खुलेंगी। तुम यही मस्त होके ना रह जाओ, यही सब कुछ नहीं है। यहां पे कुछ भी किया, जैसा भी गुजार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो ये सिर्फ ऐसी बातें हैं, तो फिर क्या हो गया, तो चलो पढ़ो और खत्म करो। ये कोई शायर की शायरी नहीं है जिसकी कोई दाद दे दे और तो बस ठीक है आगे चलो। ये बहुत सीरियस मामला है, इसको सीरियस लो। तुम एराज कर रहे हो इससे, इसमें एक हसरत का भी अंदाज है कि तुम इससे एराज कर रहे हो। ए नबी आप इनको बता दें, वो बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज तो हम बड़े शौक से सुनते हैं, वो क्या ब्रेकिंग न्यूज है आज? आज हर कोई पूछता है आज खबरें क्या है। वो तुमने कभी उस खबर के ऊपर भी सोचा जो नबा उन असीम है? वो फिर उसके बाद इंसान इससे ही गाफिल हो जाए। हमें वो कोई बता दें कि इस वक्त जमीन इतनी अपने ऑर्बिट से निकल गई है, सूरज की तरफ तेजी से दौड़ रही है, तो देखो दुनिया सारी सब काम छोड़ के पागल हो जाएगी, सब रोने धोने मच जाएंगे। अल्लाह ताला बता रहा है कि इतना बड़ा जलजला आने वाला है, ये सारी जमीन खत्म हो जाएगी, समंदरों में आग लग जाएगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। वो हमें कोई फिक्र ही नहीं, हमें कोई फिक्र ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारे लिए कोई बड़ा मसला ही नहीं। यही नहीं एराज है तो और क्या होता है एराज? काफिर तो एराज करते हैं, हम मान के भी एराज में है, हम मान के भी मुंह मोड़े हुए हैं। काफिर तो मुंह मोड़े ही हुए हैं, उनका तो ईमान ही नहीं है। हम कहते हैं हमारा ईमान है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई इसका गम लगा ही नहीं कभी। तो ये कैसा ईमान है इस पे? तो ये इतनी बड़ी खबर कयामत की अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है, इसको समझो, होश के नाखून लो। आखरत करीब है और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी खबर है जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दिया है। ये देखें अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने हमें बता दिया कि ऐसा एक दिन आने वाला, इसकी तैयारी कर लो। हमें कहीं वहां जाके पता चलता तो हमारा क्या बनता। हम कितने हर रोज लोग सुबह को सबसे पहले उठ के खबरें पढ़ते हैं, लेकिन इस खबर के बारे में कोई भी नहीं पढ़ता, ना पढ़ना चाहता है ना जानना चाहता है। कहते हैं बड़े डरावे की बातें, ये नहीं पढ़नी हमने, ये तो डराने वाली है। दुनिया की खबरें नहीं डराने वाली होती, वो बहुत अच्छी अच्छी होती है, वो तो लेके ही सबसे बुरी खबरें आते हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं। अल्लाह हमें ये फिक्र लगा दे, अल्लाह ताला हमें खालिस कर दे, हमें चुन ले आखरत के घर की फिक्र से। मा काना लिया मिन इल्मिन, नहीं है मेरे लिए कोई इल्म, बिल मला आला, मुझे कोई मला आला के बारे में इल्म नहीं है। इस यख्तसिमून, जब वो झगड़ते हैं, जब वो जिस किस चीज में वो झगड़ा कर रहे हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? यानी मुझे तो अल्लाह ताला जो बता दे बस मुझे उसका इल्म है, मुझे इस चीज के बारे में नहीं इल्म नहीं है कि वो किस चीज के बारे में झगड़ रहे हैं। तो ये कौन से है मला आला? जो आला यानी जो आसमानों पे फरिश्ते हैं उनके बारे में कहा गया कि वो मला आला किस चीज के बारे में झगड़ रहे हैं मैं नहीं जानता, यानी जो मुझे अल्लाह ने बता दिया मैं सिर्फ उतना जानता। और अल्लाह ताला ने क्या फिर बताया, इससे पता चलता है ये इंसान जमीन पे बैठा हुआ तो आसमान की खबरें नहीं जान सकता। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है तो वो आगे इंसानों को बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से तो नहीं जानते ना। तो एक किस चीज में वो नंबर वन किस चीज में झगड़ रहे थे, जिसका आगे जिक्र आ रहा है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाने का इरादा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि फरिश्तों के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने कहा या अल्लाह इसकी क्या जरूरत है, हम जो है आपकी तस्बीह करने वाले, आपकी हमद बयान करने वाले, आपकी तकदीस करने वाले, अल्लाह हम जो है ये तो खून खराबा करेगा, ये तो फसाद करेगा जमीन पे। ये यानी एक फरिश्तों में एक इख्तलाफ हुआ इस बात के ऊपर, और ये नहीं था कि फरिश्तों ने कोई इतराज किया कि अल्लाह आपकी नाउजुबिल्ला कोई फैसला सही नहीं है और हम सही आपको बताएंगे, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि आप कोई इसके ऊपर बात कहो, अल्लाह ताला का इज़्ज़न था, अल्लाह के इज़्ज़न से वो बोले थे। तो एक तो ये है,
دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, مسند احمد میں ہے, کہ ایک دن صبح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر لگا دی, یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا, پھر بہت جلدی کرتے ہوئے آئے, تکبیر کہی گئی اور آپ نے ہلکی نماز پڑھائی, پھر ہم نے ہم سے فرمایا ذرا دیر ٹھہرے رہو, پھر ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا رات کو میں نے تہجد کی نماز میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آنے لگی, یہاں تک کہ میں جاگا, میں نے دیکھا گویا میں اپنے رب کے پاس ہوں, یعنی یہاں مجھے اونگ آنے لگی, اور پھر آپ نے اپنی نیند میں یہ دیکھا کہ میں اپنے پروردگار کو بہترین عمدہ صورت میں دیکھ رہا ہوں. مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتے ہو عالم بالا کے فرشتے اس وقت کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, سوال جواب کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے رب مجھے کیا خبر. تین مرتبہ کے سوال و جواب کے بعد میں نے دیکھا میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ عز و جل نے اپنا ہاتھ رکھا, یہاں تک کہ انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے میرے سینے میں محسوس ہوئی اور مجھ پر ہر ایک چیز روشن ہو گئی. پھر مجھ سے سوال کیا اب بتاؤ ملائے اعلیٰ کی بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ میں نے کہا گناہوں کے کفارے کے بارے میں ہو رہی ہے. فرمایا پھر بتاؤ کفارے کیا کیا ہیں؟ میں نے کہا اب یہ سن لیں کہ یہ کفارے, گناہوں کے کفارے کس سے ہوتے ہیں. میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے قدم اٹھا کے جانا, نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا, اور دل کے نہ چاہنے پر بھی پورا وضو کرنا. پھر مجھ سے میرے اللہ نے پوچھا درجے کیا ہیں, یعنی کن چیزوں سے درجے بلند ہوتے ہیں. میں نے کہا کھانا کھلانا, نرم کلام کرنا یعنی نرمی جینٹلی بولنا, اور راتوں کو جب لوگ سوئے پڑے ہوں اس وقت نماز پڑھنا. اب مجھ سے میرے رب نے فرمایا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا میں نیکیوں کا کرنا, برائیوں کا چھوڑنا, مسکینوں سے محبت رکھنا, تیری بخشش, تیرا رحم اور تیرا ارادہ جس قوم کی آزمائش کا فتنے کے ساتھ ہو تو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت, تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت, اور کاموں کی چاہت, جو کام تیرے قریب مجھے کر دیں وہ مانگتا ہوں. یعنی یہ مسنون دعاؤں میں بھی ہے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون و اسألک حبک وحب من يحبك وحب وحب عمل يقربني الى حبك. یہ ایک مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتی ہے, کہ یہ آپ نے اللہ تعالی سے مانگا. اور یہ حدیث خواب کی ہے, یعنی یہ جاگے کا واقعہ نہیں, یہ خواب کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراسر حق ہے, اسے پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ, یعنی اس دعا کو کیا کرو. اور اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کفارے کیا ہیں, کیا باتیں فرشتے اوپر کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں نا فرشتے روبوٹس ہیں, وہ بس چلتے پھرتے رہتے ہیں, کوئی بات آپس میں نہ کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, تو فرشتے کس بات پہ بات کر رہے ہیں؟ وہ ملا اعلیٰ کیا چیز میں ان کا آرگیومنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں کفارہ یہ ہے یا درجے اس چیز سے بلند ہوتے ہیں یا اس سے ہوتے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ. تو فرشتوں کے اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اور یہ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے, اگر میرا رب نہ مجھے بتائے تو مجھے کیا پتا کہ ملا اعلیٰ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. یوہا الیا, نہیں وہی کی جاتی میری طرف, اللہ مگر یہ سوائے اس کے کہ انما انا نذیر مبین, مگر میں ڈرانے والا ہوں, یعنی کوئی ماننے یا نہ ماننے میرا کام یہ ہے کہ میں انذار کر دوں, میں تمہیں پہنچا دوں, میں تمہیں وہاں کا بتا دوں, یہ ڈر بتا دوں, وارن کر دوں. اذ قال ربک للملائکۃ, اب وہ قصہ آ رہا ہے جو ہم یہ قرآن کریم میں 7 دفعہ قصہ آ چکا ہے, تو ہم 6 دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں آدم و ابلیس کا قصہ, اب یہ 7ویں اور آخری دفعہ آ رہا ہے قرآن پاک میں, اس کے بعد یہ قصہ باقی پاروں میں نہیں آئے گا. اذ قال ربک للملائکۃ, جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے, انی خالقکم بشرم من طین, میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو گیلی مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ارادہ فرشتوں کے سامنے رکھا, اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ پھر فرشتوں نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے, فَإِذَا, پھر جب, سَوَّيْتُهُ, جب میں درست کر دوں اس کو, یعنی میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور جب میں پھونک دوں اس میں اپنی روح. اپنی روح کا مطلب کیا؟ یعنی یہ ایک نسبت ہے جو جس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی, یعنی شرف کے طور پہ یہ کہا گیا میں اپنی روح پھونک دوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوئی اللہ کا حصہ بن گیا یا کوئی کچھ ہے, لیکن جیسے بیت اللہ ہے, ناقت اللہ ہے, وہ اللہ کی کوئی اونٹنی تو نہیں ہے نا, یا یہ کوئی اللہ کا گھر تو نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی اللہ اس میں رہتا تو نہیں ہے. تو لیکن یہ کس لیے ہوتا ہے؟ شرف کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو شرف دیا, اس گھر کو شرف دیا, عبداللہ اللہ نے اس بندے کو شرف دے دیا جس کو کہہ دیا کہ یہ میرا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے یہ. اب نام تو ہم خود بے شک رکھ بھی لیں, لیکن جس کو اللہ فرما دے کہ میرا عبد ہے تو یہ اس کے لیے آنر ہے. تو یہ آنر کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا میں روح ہی میری طرف سے, میں نے اپنی طرف سے روح پھونکی اس کے اندر. ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح اللہ فرمایا. تو یہ آدم علیہ السلام کی اس میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی, یعنی چاہے فرشتے کے ذریعے پھونکی, چاہے اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی. یعنی باقی لوگوں میں تو باقی انسان جو ہیں ان کے اندر تو فرشتہ پھونکتا ہے نا روح, کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو فرشتہ کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ روح پھونکتا ہے, جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا ہوا. لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی, یعنی اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی روح. اپنی روح سے مطلب ہے وہ تو ایک عزت کے طور پہ, ٹھیک ہے. جیسے ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ چار چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا. ایک آدم علیہ السلام کو, ایک جنت کی جو اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں نا ان کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اعلیٰ ترین جنتیوں کی جو نعمتیں ہیں, یعنی باقی جنت کو نہیں لیکن جو یعنی ٹاپ کی جنت کی جنت ہے جہاں پہ ٹاپ کے لوگ جائیں گے. نمبر 3 تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا, اور نمبر 4 قلم کو یا عرش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فضیلت آدم علیہ السلام کی باہر کیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی. فقعوا لہ ساجدین, تو گر پڑنا تم اس میں اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے. اچھا ایک بات نوٹ کرنے کی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تب فرمایا کہ سجدے میں گر پڑنا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب روح کوئی اعلیٰ چیز ہے. پہلے تو جسم تھا صرف, اس وقت نہیں فرمایا کہ جو مٹی کا پتلا ہوگا اس کے آگے تعظیم کے ساتھ جھک پڑنا, بلکہ جس وقت روح پھونک دی تو اس وقت تو سارے جو تعظیم ہے نا وہ اس روح کی ہے. اصل چیز ہی روح ہے, کہ جسم تو یعنی مٹی تھے, وہ مٹی سے آیا تھا, مٹی میں ہی چلا جائے گا. اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان اتنے لیول تک جھک جائے جتنا وہ رکوع کرتا ہے, یعنی بیک اپنی پوری نیچے کرتا ہے, اس کو بھی ایک سجدہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی سجدے کے قائم مقام ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ باقاعدہ سجدہ کرنے کو کہا گیا. پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز ہوتا تھا, لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام کرا دے دیا گیا ہے. عبادت کا تو ہمیشہ ہی حرام تھا, لیکن یعنی کسی کو بھی نہیں آپ کر سکتے, لیکن سجدہ تعظیمی بھی نہیں اب آپ کسی کو کر سکتے ہماری شریعت میں. یہ تو کسی جھنڈے کے آگے اس طرح سے پورا جھک جانا کہ رکوع کی پوزیشن تک چلے جانا, یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہو گیا, یہ بھی منع ہے. یا کسی انسان کے آگے اس طرح سے جھک جانا, کوئی کوچ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ سکھانے والا ہے, کوئی بادشاہ ہے یا کوئی کچھ ہے, کسی کے آگے بھی نہیں ایسے جھک سکتے. فسجد الملائکہ, تو کلہم اجمعون, سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, سب کے سب نے اکٹھے. یہاں سے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ہمیں پتا چلتا ہے. الا ابلیس, سوائے ابلیس کی. اب ابلیس ان کے اندر کیوں تھا؟ کیا وہ بھی فرشتہ تھا؟ یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا, مگر اس کے کام, اس کی عبادت, اس کی اللہ تعالیٰ کی یعنی تسبیح کرنا اور فرما برداری کرنا اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ فرشتوں کے ساتھ کر دیا تھا. ویسے جنات جو ہوتے ہیں, کیونکہ شیطان بھی جن ہے, تو ویسے جنات کہاں پہ رہتے تھے؟ زمین پہ رہتے تھے. اس زمین پہ جنات کا یہ مسکن تھی, آسمانوں پہ تو فرشتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایلیویٹ کیا, اس کے اتنے درجے بلند کر دیے کہ فرشتوں کے برابر اس کو وہاں پہ بھی جگہ مل گئی آسمانوں پہ, ٹھیک ہے. اس تکبرا, اس نے بس تکبر کیا. وہ کانا من الکافرین, اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. کافر کا لفظ یہاں پہ کیوں آیا؟ یہ بہت نوٹ کرنے کی بات ہے. اس نے اللہ کا انکار تو کیا ہی نہیں تھا, یہ نوٹ کریں. کب اس نے اللہ کا انکار کیا تھا؟ کب اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ ہم تو یہی سوچتے نا, کافر وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا, یہاں پہ پتا چل رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے کفر کیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا, اس کا مطلب ہے وہ بھی کفر ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو صاف طور پہ کہہ دے کہ میں نے نہیں کرنا, انکار کر دے اللہ کے حکم کا. اللہ کی اطاعت سے انکار کرنا بھی کفر ہے, اور اس کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں. یعنی انسان اپنے ملک کے لاز کو یا ایک صدر کے یا اپنے باس جو آفس میں ہوتا ہے اس کے حکم کو بھی کچھ سمجھ لیتا ہے, لیکن اتنی سی بھی اہمیت جتنی ایک انسان کے حکم کو دیتا ہے اتنی بھی اللہ کے حکموں کو نہیں دیتا. کہتا ہے جس کا میرا دل چاہے گا میں عمل کروں گا, نہیں چاہے گا نہیں کروں گا. اور آپ یہ دیکھیے, بہت سارے سبق ہے اس میں, آپ یہ دیکھیے کہ وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا یعنی تسبیح کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے آگے یعنی جھکنے والا, سب کرنے والا تھا. اس نے اللہ کا انکار بھی نہیں کیا تھا, صرف یہ ایک حکم کا انکار کیا. یاد رکھیے, اس کو نوٹ کریے گا کہ صرف ایک حکم کا انکار کیا. اس نے یہ نہیں کہا میں نے آپ آئندہ کبھی بھی نہیں آپ کی بات ماننی, یہ بھی نہیں کہا, بس یہ والا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ تکبر تھا نا اندر آ گیا کہ میں کروں, میں جھک جاؤں اس کے آگے. انہیں خود کو بڑا کرنا, یہی تو تکبر ہوتا ہے. قال, فرمایا اے ابلیس, ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی, کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرے جس کو میں نے پیدا کیا, بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے. جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, یا اللہ تعالیٰ کا اس حدیث میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں کس طرح سے ہوا, کیا ہوا, کیسے اللہ کے ہاتھ میں, ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ اس کو ہم کمپریہینڈ کر سکتے ہیں, بس جیسے بتا دیا ہمارا ویسے ہی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا, ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو اس کو نہ سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یعنی اتنا بڑا اس کو شرف میں نے دیا ہے, اور اللہ جس کو چاہے شرف عطا فرمائے, تو کیوں اس کو سجدہ کرنے سے رک گیا؟ استکبر تھا, تو نے تکبر کیا, ہم کنتا من العالین, یا تو واقعی بہت بلند مرتبہ میں سے ہو گیا, یعنی آئیدر کہ تو دماغ میں بڑائی آ گئی ہے یا واقعی تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب تم یہ کہو گے کہ میں نے نہیں سجدہ کرنا. قالا, اس نے کہا, اب آگے سے جواب سنے, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہ اس نے اپنی بڑی عقل مندی دکھائی کہ میں بڑا عقل مند ہوں جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں نا میں بہتر ہوں اسے. اللہ معاف کرے جب انسان اللہ کے حکم کے آگے کوئی اپنی عقل استعمال کر کے کوئی لاجک دینا چاہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے سب کو اس بات سے, تو وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اللہ کو کوئی بات نہیں پتا تو میں اس کو بتاؤں گا. استغفر اللہ ربی, مطلب کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا ہماری اتنی مجال ہے کہ ہم بتائیں گے کہ یہ چیز 1400 سال پہلے تو تھی, اب نہیں ہو سکتی. یہ چیز اس زمانے میں تھی کیونکہ اس وقت گرمی بہت تھی, تو اس لیے وہ منافق بہت تھے, تو اس لیے حجاب کا حکم آیا, آج نہیں ہے اس کی ضرورت. اس زمانے میں یہ چونکہ ایسے تھے حالات اس لیے کہا گیا. آج یہ قرآن مطلب ہے کہ ایکسپائر, نعوذ باللہ ہو گیا کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے احکامات کی ضرورت نہیں ہے, ہم بہت ماڈرن ہو گئے. جب انسان لاجک پیش کرے, یاد رکھے یہ بات, اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے تم اپنی عقل استعمال کر کے کچھ بتا رہے ہو. یہ شیطنت ہے, یہی شیطان کا رویہ تھا. اور انا خیر من, یہ چیز کہ میں بہتر ہوں اس سے, یہ انسان کو یہی چیز ہے جو یہ تکبر کہلاتی ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ سے بہتر ہوں, اللہ معاف کرے, اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اسی سے کہہ رہا ہوں اس سے بہتر ہوں میں, اے اللہ کے پاس کوئی میں ایسی گستاخی نہیں کر رہا, میں تو اس سے بہتر کہہ رہا ہوں. یعنی انسان جب بھی اپنی بڑائی میں مبتلا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ کیسے بھی, میں رنگ و صورت میں اس سے بہتر ہوں, میں عقل میں اس سے بہتر ہوں, میں ذات پات میں اس سے بہتر ہوں, میں جس قوم سے تعلق رکھتی ہوں, मैं इन इन दूसरी कौमों से ज्यादा बेहतर हूं।
ये सारी चीजें शैतानी चीजें
कि इंसान खुद को खुद बेहतर समझे। हाँ, अल्लाह किसी को किसी पे फजीलत दे, अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करो, अल्लाह ने दी फजीलत, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि इंसान खुद अपनी फजीलत खुद बयान करने लगे, ये नहीं इंसान कर सकता, ये शैतानी अमल है। और आज देखें कि कितनी ज्यादा इस चीज के ऊपर इंसान फजीलतें अपनी करता है, जगह जगह हम अपनी फजीलत बयान करते हैं कि मैं अपने आप को दूसरों से बढ़ के बेहतर समझती हूँ, चाहे अपनी कुकिंग में, चाहे अपनी अकलों में, चाहे अपनी सूरतों में, चाहे अपने हुनर में किसी में, कि मुझे ज्यादा आता है, मुझे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा बेहतर हूं दूसरों से, अना खैरुम मिन। कितनी जगह पे हम अपने अमल से कहते हैं, चाहे हम मुंह से नहीं भी बोल रहे, अपने कबीला या अपना खानदान या अपनी जात या इसमें कितनी फजीलत समझते, ये कहां से आ गई। अल्लाह ताला ने तो इज्जत उसको दी है, फरमाया इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो ज्यादा तकवा वाला है। तो तकवा वाले को इज्जत अता फरमाई, ये अल्लाह ने फजीलत दी। तुमने किधर से फजीलतें मना ली कि मैं इसलिए इज्जत वाली ज्यादा हूं क्योंकि मैं फलां खानदान से हूं, या मेरे पास इतना मालो दौलत है, या मैं हसीन बहुत हूं। तो उसने ये बड़ाई की थी कि अना खैरुम मिन, इससे बेहतर। शैतान ने इंसान से अपने आप को बेहतर कहा था, आज कई इंसान दूसरों से अपने आप को बेहतर कह के उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। ये तकब्बुर आता है, ये है तकब्बुर, इसी से तो बचना है। खलकतनी मिन नार, तूने पैदा किया है मुझको आग से, वह खलकता हूं मिन तीन, और भी ज्यादा लॉजिक दी कि और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। ये जस्टिफिकेशन पेश की ना कि देखे मेरी गलती नहीं है, मैं तो इसलिए नहीं सजदा कर रहा कि मैं आग से पैदा हुआ या मिट्टी से पैदा हुआ, कहां हमारी बराबरी हो सकती है। अब देखें, अव्वल तो ये बात ही गलत है, आग को अफजल समझना मिट्टी से, ये बात ही गलत है। इसमें बहुत सारे तफसीरों के अंदर आप चीजें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी बेहतर है आग से, आग नहीं है बेहतर, उसने गलत समझा। लेकिन बिल फर्ज मान लें कि उसने सही समझा, बिल फर्ज वाकई आग अफजल हो अगर मिट्टी से, मान भी लिया, तो फिर भी अल्लाह के हुक्म के आगे कोई भी ये नहीं लॉजिक दे सकता कि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखें मेरा जो पॉइंट है ना बड़ा वैलिड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि फिर बात तो वही हो गई कि अल्लाह आपको नहीं पता चला, मुझे ज्यादा पता है। नंबर टू बात, वो खुद मान रहा है, इसको नोट करें, खलकता नी, खलकता हू, ता 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 को नोट करें, तूने पैदा किया, तूने ही पैदा किया मुझे आग से, तूने ही पैदा किया इसको मिट्टी से, तो फिर मेरी क्या फजीलत हो गई। अल्लाह जिससे अल्लाह ने चाहा उससे पैदा कर दिया, तो फिर मेरी इसमें क्या बड़ाई हो गई। अगर किसी को अल्लाह ने माल दे दिया, किसी को अल्लाह ने बहुत बड़ा इज्जत वाला तो इज्जत दे दी, कोई बड़ा ओहदा दे दिया, कोई अच्छी शक्लो सूरत दे दी, अगर आपको अकल ज्यादा दे दी, अगर आपको कोई हुनर ज्यादा दे दी, तो इसमें आपका क्या बड़ाई है जिसपे आप कहें अना खैरुम मिन। दी तो फिर अल्लाह ने, फिर प्रेज तो अल्लाह की होनी चाहिए, तारीफ तो अल्लाह की होनी चाहिए जो देने वाला, फिर इंसान की क्या तारीफ रह जाती है, फिर इंसान की क्या बड़ाई रह जाती है। बड़ाई तो तब होती है भाई इंसान का, कि भाई हाँ वो तो अल्लाह ताला तो मुझे बदसूरत बना रहा था, मैंने लेकिन खुद अपने आप को खूबसूरत बना लिया, अल्लाह तो मुझे नहीं दे रहा था लेकिन मैं खुद अमीर बन गई, मतलब तो फिर सब कोई समझ भी सकते हैं। अल्लाह तो जानवर बना रहा था, मैं खुद इंसान बनी हूं, तो फिर तो चलो कोई आपकी समझ आ सकती है बड़ाई, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो फिर किस चीज की बड़ाई है। सब कुछ तो अल्लाह ही का दिया हुआ, फिर बड़ाई किस बात की। अगर इंसान सोचे तो उसका कुछ भी अपना नहीं है, उसके जिस्म से लेके उसकी जितनी पोजेशंस है सब को ले ले, सब अल्लाह की दीन है, और जब चाहे अल्लाह वापस ले ले, इसी जिंदगी में भी अल्लाह ताला वापस ले सकता है, इन आजा में से कोई चीज भी अल्लाह वापस ले सकता है, इस जिंदगी को वापस ले सकता है, माल को ले सकता है, औलाद को ले सकता है, किसी चीज को भी वापस ले ले, तब लेके दिखाइएगा। फिर कह दें कि मैंने नहीं देनी, ये आंखें हैं अल्लाह जब चाहे वापस ले ले, अकल है अल्लाह जब चाहे वापस ले ले। इंसान जाते जाते कुछ लोगों को देखा एक्सीडेंट हुए, बिल्कुल दिमाग उलट गया, अब दिमाग सही है ही नहीं है, और टांगे नहीं रहती लोगों की, कोई बीमारी ऐसी आती है कि उनके आजाब मुतासिर हो जाते, वैसे वो पैरालाइज हो जाती है आजाब। तो क्या चीज है इंसान की अपनी, कोई मर्जी भी नहीं है फिर तो आपकी।
تو پھر کس چیز کی بڑائی ہے؟ وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، تو نے اس کو پیدا کیا، تو پھر کس چیز کی بڑائی رہ گئی تمہاری؟
لیکن یہ بات نہیں اس کو سمجھ آئی. انسان بڑے عقل مند بنتے ہیں جب وہ اللہ کے حکموں کے آگے اپنی لاجکس بھی دیتے ہیں، تو بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے عقل مند ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی. لیکن اس بات میں اگر ڈیپتھ میں جا کے دیکھا جائے تو کچھ بھی سمجھ کی بات نہیں ہوتی، انسان کی بے وقوفی ہی ہوتی ہے. اور لیکن پھر بھی انسان اتنا ڈھیٹ ہے، دیکھو دنیا کے اندر کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہو، کسی جگہ پہ کوئی بھی کوئی کسی کے انڈر ہو، کبھی نہیں کسی سے پوچھتا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے مجھے. اپنے باس سے کوئی نہیں پوچھے گا آپ نے مجھے یہ کیوں حکم دیا ہے. یہ ملکوں میں کوئی نہیں پوچھے گا جا کے آپ نے یہ کیوں لا بنایا کہ ریڈ بتی پہ ہم کھڑے ہوں اور گرین پہ چلیں. میں تو گرین کے پر چل رکنا ہے اور ریڈ پہ میں نے چلنا ہے. کوئی نہیں یہ کہتا ہے، بلا چونچرا ماننے جا رہے. لیکن اللہ کے حکموں کے آگے ہمیں کتنی لاجکس پیش کرنی آتی. ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، یعنی جس کو اٹھا کے دیکھ لو وہ کہتا میرے سے زیادہ عقل مند ہی کوئی نہیں اللہ کے حکموں کے آگے میں جو بھی بولوں. تو تب اس کا دیکھیں پھر انجام کیا ہوا. کالا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک. اب آپ یہاں پہ مجھے بتائیے کہ اس کے گناہ تھے کتنے، مجھے یہ بتائیں کتنے گناہ تھے. چار تھے، دس تھے، سو تھے، ہزار تھے، یا کتنے تھے؟ ایک گناہ تھا. ایک گناہ پہ بھی پکڑ ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کی بھی ایک ہی غلطی تھی، اس پہ وہ جنت سے نکالے گئے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے گناہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کون سے اتنے گناہگار ہیں، ہم اتنے اللہ کے فرما برداری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ تو لسٹ ہمارے پاس بہت ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے کہ ہم کتنے نیکی کے کام کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں ہم، تجدد پڑھتے ہیں ہم، یہ روزہ رکھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. اگر ہم نے چند ایک، یہ بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا جو نہیں ہم کر پاتے، جو ہم سے نہیں ہوتے، جو ہم نہیں مانتے، تو کیا ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو بس جس میں ہم نے نہیں مانی اللہ کی، اتنا بھی پھر کیا ہوگا؟ باقی تو ہم سارا کچھ کرتے ہیں نا. تو بتائیں شیطان نے کتنی باتیں نہیں مانی تھی. وہ بھی تو کتنا نیک تھا، صرف ایک ہی تو نہیں مانی تھی نا اس نے. یہ یاد رکھیے، اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو وہ مالک الملک ہے، جس چیز پہ چاہے پکڑ لے، چاہے کسی کی ایک ہی بات پکڑ لے، اور چھوڑنے پر آئے تو چاہے اس کی ساری زندگی کے گناہ ایک پل میں معاف کر کے رکھ دے. مالک الملک ہے، اس کی مرضی، اس کی بادشاہت ہے. کبھی نہ بے خوف ہوں کہ میں ایک اتنے سے تو میں گناہ کرتی ہوں، میری باقی ساری نیکیاں نو. ہمیں کیا پتا وہ ایک ہی گناہ کو اللہ تعالیٰ اس دن پکڑ لے تو ہم کیا کریں گے. جیسے ابلیس کا ایک ہی گناہ پکڑا گیا، آدم علیہ السلام نے بھی کوئی ڈھیر نہیں لگا دیے تھے جنت میں گناہوں کے، ایک پھل ہی کھایا تھا نا، ایک تو کیا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے تو ایک دو تو کچھ چیز ہی نہیں ہے نا. ہمارے لیے ایک دو نافرمانیاں تو ہم ایوری ڈے ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر ڈھیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ ڈھیٹائی پسند نہیں ہے کہ انسان ڈھیٹ ہو جائے. انسان کو غلطی ہو جائے وہ بری بات نہیں، فوراً اس کی معافی مانگ لے. اگر شیطان اس وقت معافی مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے، یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، وہ ڈھیٹ ہو گیا، ڈھیٹ ہو گیا، اور اس نے آگے سے لاجکس دینی شروع کر دی اور اب جسٹیفیکیشن بتانی شروع کر دی. قیامت کے دن یاد رکھیں، انسان یہ نہیں کہے گا کہ ہائے میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے وہ اس اعمال نامے میں لکھے ہوئے. وہ کہے گا جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ کہے گا ہائے اس کے اندر کوئی بڑا کوئی چھوٹا رہ ہی نہیں گیا. وہ ڈرے گا اپنے اعمال نامے کو دیکھ دیکھ کے، چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرے گا. یہ نہ سوچیں گے چھوٹا کچھ نہیں ہوتا، یہ اتنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور رحیم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جانے دیتے شیطان کو، کوئی بات نہیں، ایک سجدہ ہی تو نے نہیں کیا پہلے تو تیرا ٹریک ریکارڈ تو بڑا اچھا ہے. نو سمجھا کہ بات یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے اللہ کہیں پکڑ نہ کر لے ہماری، اس کے اوپر بے باک نہیں ہو جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے اور دور رہے گا قیامت تک. اللہ کی رحمت نہیں اس کے اوپر ہوگی، تو جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو پھر وہ جائے گا کہاں؟ قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون. اس نے کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے, اللہ پھر مجھے بھی مہلت دے دے اس دن تک جب سارے اٹھائے جائیں گے. کس لیے زیادہ مہلت مانگ رہا تھا؟ کہ میں زیادہ دن ان کو بہکاؤں. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فانک من المنذرین, تو تم ہو پھر ٹھیک ہے, تو ہے پھر مہلت دیے جانے والوں میں سے. وہ اس کو دے دی اللہ تعالیٰ نے مہلت. دیکھیں اس نے اللہ سے جو دعا کی, جو مانگا اللہ نے دے دیا, الى یوم الوقت المعلوم, معلوم وقت کے دن تک یعنی قیامت تک. اس کا مطلب ہے اس کا ایمان قیامت پہ بھی ہے, اس کو پتا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور وہ اس پہ یقین رکھتا ہے, تبھی کہہ رہا ہے نا کہ اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے. اور رب بھی کہا ہے اس نے, یہ بھی نہیں کہا کہ آج سے میں نے تیرا انکار کر دیا, یہ بھی نہیں کہا اس نے, اب نہیں تو نے مجھے دھتکار دیا تو میں نہیں تجھے مانتا خدا. نو, رب بھی, رب تو ہی ہے میرا, اور قیامت بھی آنی ہے, یہ بھی پتا ہے اس کو, اور یقین بھی ہے اس بات کا, اس پہ ایمان ہے. لیکن دیکھیں اطاعت نہیں کی. اطاعت ہی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان منہ سے بولتا رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں نے اس کی ماننی نہیں ہے, میں اس کو مانتا ہوں لیکن اس کی نہیں میں نے ماننی, یہ نہیں چلتا. یہ کون سے ہم نے اسلام بنا لیے ہیں؟ یہ بھی بڑا اچھا ایک مذاق ہی بن گیا کہ نام اپنے بس مسلمانوں والے اور کام اپنا کوئی بھی مسلمانوں والا نہیں, لیکن ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں, ہمارے جیسے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کتنی, یہ سٹوری ہمیں کتنا کچھ سبق دیتی ہے. پھر اس نے کہا, قال فبعزتی کا, بس تیری عزت کی قسم ہے, لأغوینہم اجمعین, البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کے سب کو. جب اس نے قسم کا کے کہا تو تا سچا سارا وقت بھی وہ بہکاتا ہی رہا, آج تک اور قیامت تک بہکاتا ہی رہے گا لوگوں کو. اس نے اللہ تعالی کی قسم کھا کے کہہ دیا, میں تو گمراہ ہوا ہوں نا اس کی وجہ سے, تو میں اب اکیلا جہنم میں نہیں جانے والا, میں اب اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اور آپ یہ دیکھیں, انسٹیڈ آف یہ کہ میری غلطی تھی, ہائی یہ میں نے غلط کر دیا, یہ تو ایسا, الٹا وہ کیا کر رہا ہے, آدم کے اوپر الزام دے رہا ہے, میں ان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا اس لیے میں ان کو گمراہ کروں گا, اس کی وجہ سے میں یہاں سے میری ویلیو ختم ہوئی, میں اللہ کی نظروں میں گر گیا اور میں دھتکارا گیا, اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے وہ اپنی غلطی ماننے کے وہ کہا جی فلانے کی وجہ سے میرا ہو, فلانے اس نے مجھے ایسے کرایا ورنہ میں نے تو کرنا ہی نہیں تھا, وہ یہ اس نے نہ ایسے کیا ہوتا تو میں نے بھی نہیں کرنا, وہ اصل قصور اس کا ہے. اب بجائے خود توبہ کرنے یا سوری کرنے کے یا اپنی اصلاح کرنے کے الزام دوسرے پہ تھوپ دیا, اب اس کی وجہ سے چونکہ ہوا ہے اس لیے اب اس کے بیر پڑ گئے, اب اس کے پیچھے پڑ گئے, اب اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دی, اب جہاں وہ مل رہا اس کو ذلیل کرنے پڑ گئے, ذلیل کرنے شروع ہو گئے کہ اس کی ضد میں کہ میں جو نہیں, اس کی وجہ سے ہوا تھا نا اس وقت میں مجھے میری بےزتی ہوئی تھی یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا یا میں نے اس کی وجہ سے غلط کیا تھا, اب میں اس کو بھی دیکھو اب میری دشمنی ہے اس کے ساتھ. یہی شیطان نے کیا, یہ کئی انسانوں کے اندر یہی چیزیں ہیں. مثلا کسی کی جاب چلی جاتی ہے کسی کی وجہ سے, اس کے بعد دیکھو وہ اس کا کیسے کرتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ دیکھے کہ میں نے کیا غلط کیا, میری اپنی قصور ہے جس کی وجہ سے گئی, نہیں اس کی وجہ سے گئی, اس کا قصور ہے سارا. اسی طرح اور بھی چیزوں میں دیکھ لیں جو صرف جاب کی نہیں بات ہے, کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی نہیں مانتا, بس اس کا قصور, اب اس نے سارا قصور لے کے نا آدم علیہ السلام پہ ڈال دیا, ان کی وجہ سے میں نہ یہاں سے وہ, تو اب میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا, اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا. یہاں پہ تو یہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ اور جگہوں پہ اجمعین, سب کے سب کو گمراہ کروں گا, یعنی بنی آدم کو سب کو گمراہ کروں گا, اور وہ ساری زندگی لگا رہتا ہے, اس کے چیلے بھی ہیں وہ بھی انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک انسان مر نہیں جاتا, اس کی جب تک روح نہیں نکل جاتی نا, یعنی انتہا دیکھیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا اس وقت سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں شیطان کے کہ اب یہ میرے ہاتھ سے بچ کے نہ چلا جائے, اب یہ بچ گیا تو پھر تو اس کے بعد میرے ہاتھ میں کبھی آنے کا نہیں, اب اس سے کلمہ کفر کہلوا دوں. یعنی سوچے نا انسان کا اینڈ آیا ہوا ہے کہ اب اینڈ پہ آ کے اگر یہ کلمہ کفر بول دے گا تو شیطان کامیاب ہو گیا, تو وہ اس وقت بہت حملے کرتا ہے. اسی وجہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا, ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو, اور یہ اس چیز سے کبھی انسان اپنے آپ کو سیف نہ محسوس کرے جب تک وہ یعنی اس کو موت نہ آ جائے ایمان پر, اس وقت تک کوئی انسان بے خوف ہو کے نہیں بیٹھ سکتا.
کوئی نہیں پتا انسان کا کہ وہ کس وقت پلٹ جائے، کس وقت موت کے وقت اس کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، موت کے وقت کوئی خدشات کوئی شبہات آنے شروع ہو جائیں، کوئی وسوسے شیطان ڈالے اور انسان پلٹ جائے، انسان کا کوئی پتا نہیں ہے کون ہے سیف ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ سب کو اس چیز میں اپنی فکر کرنی چاہیے اور سب کو ڈرنا چاہیے۔ تو اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی اور وہ اس پہ پکا ہی رہا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے جو مخلص بندے ہیں نا اللہ میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی چنے ہوئے کون، خالص جو تیرے بندے ہیں، جن کا ایمان خالص ہے، پیور ایمان والے، جن کے ایمان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی ملاوٹیں نہیں ہیں، پھر ظاہر ہے ان کو ان کی اللہ بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اپنا زور تو لگاتا ہے، ایسا نہیں کہ زور نہیں لگاتا، یہ اپنا زور لگاتا ہے لیکن پھر بہکا نہیں پاتا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اس کا زور چلتا نہیں ہے۔ قال فالحق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بس حق ہے، کیا والحق کا اقول، اور میں حق کی بات کہتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے مگر جب وہ قسم کھا کے فرما دے تو بعد میں زور آ جاتا ہے، اسی طرح فرمایا حق ہے اور میں حق ہی بات کہتا ہوں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ٹھیک ہے میں بھی پھر ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب سے۔ تو جو اس کے پیچھے چلے گا اس کے ساتھ بھی پھر اللہ کی بات یہ حق ہو جانی ہے کہ اس نے تو جانا ہی جانا ہے، پھر اس کے جو فالوئر ہیں وہ بھی جائیں گے، جو جس کے پیچھے چلے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں، جو شیطان کے پیچھے چلیں گے تو شیطان کا تو یہ ٹھکانا ہے، اس کی اطاعت جہنم تک لے جاتی ہے۔ پھر کیا اس راستے میں اس کو فالو کریں گے جیسے اس نے کہا انا خیر من، پھر کیا اس راستے میں اس کو فالو کریں گے کہ اس نے کہا اللہ تیرے تو نے تو حکم دیا لیکن میری لاجک یہ ہے، یہ اس کا ہی راستہ ہے نا، شرک اور کفر کا راستہ اسی کا ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اسی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ دے دیا کہ جو اس کو فالو کرے گا وہ سب اسی کے ساتھ ہوں گے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا، میں جو یہ تمہیں ساری باتیں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں دنیا کے فائدے کی کوئی باتیں بتائیں نا تو اتنے اتنے پیسے لیتے ہیں، مثلا آپ کو کوئی باتیں بتائیں کہ کوئی آپ یہاں کی انویسٹمنٹ کریں، آپ یہاں بھی کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے یہاں ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بیماری سے وہ اس کے لیے آپ کو علاج کرتا ہے تو اس کے پیسے لیتا ہے کہ آپ سے ایک تکلیف کو دور کرنے کے لیے یا کچھ۔ پیغمبر دیکھیں اتنی بڑی تکلیف سے ہمیں نجات دلانے کے لیے نسخے بتا رہے ہیں ہمیں، اور اتنی بڑی کامیابی کے لیے ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں مانگتے اس کے بدلے میں۔ اسی سے ان کی سنسیریٹی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سوال کیا، کچھ نہیں مانگا لوگوں سے، یہ اتنی بڑی بات بتانے پہ بھی کچھ چارج نہیں کیا انہوں نے لوگوں کو۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والا ہوں۔ تکلف کیا ہوتا ہے؟ تکلف کا معنی ہے کسی مشکل کو ناگواری کے ساتھ برداشت کرنا، کوئی بات مشکل ہے نا اس کو آپ کو ناگوار بھی لگتی ہے لیکن آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف سے منع فرمایا، حضرت زینب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا تو جب ان کے پاس گئے رات کو تو انہوں نے پیالہ دودھ کا حضرت زینب کی طرف بڑھایا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے طلب نہیں ہے، آپ نے فرمایا جھوٹ اور تکلف کو، جھوٹ اور بھوک کو ساتھ نہ ملاؤ، یعنی ایک تکلف ہے اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے یا اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو لے لو، نہیں یا تو پھر مطلب آپ ایسے ایک یعنی اگر بھوک لگی بھی ہوئی ہے پھر جسٹ ایسے کہہ دینا کہ مجھے نہیں چاہیے اور بس تکلف کرنا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اور پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بتا دیں، اگر ہماری زندگیاں دیکھیں ہماری تو زندگیاں شروع سے آخر تک ہی تکلف ہیں، یعنی کسی کوئی ہمارے سامنے کوئی چیز پیش بھی کرے تو تب بھی ہم نے تکلف ہی کرنا ہے، جب کوئی لوگ آنے لگے تو تب بھی ہم نے تکلف کرنا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان فارسی جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مہمان کے لیے اس چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو چیز ہمارے پاس موجود ہو اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی اب ایسے تکلف کرنا نہیں بھی ہے، الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، ناگواری بھی ہو رہی ہے لیکن نہیں ہم نے وہ چیز کر کے رہنی ہے کیونکہ ہماری ناک نہ کٹ جائے، ہمیں تکلف کرنا ہی ہے، ہمیں شادیوں کے اوپر بڑا ہی خرچ کرنا ہے تاکہ ہمیں لوگوں کے اندر ہمارا بڑا نام رہے کہ کتنی دھوم دھام سے شادی کی. یہ سب تکلفات ہیں، ان کو پسند نہیں کیا گیا. جتنا آپ کے پاس ہے اتنا کرو، اس کے علاوہ نہیں کرنے کی ضرورت. وہ ضروری کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کے قرضے لے کے چیزیں کریں بس تکلف کی وجہ سے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ ذکر نصیحت لیکن تمام جہان والوں کے لیے، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. یہ قرآن سارے جہان والوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، سب اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور البتہ تم ضرور جان لو گے خبر اس کی ایک وقت کے بعد. آج نہیں بھی تمہیں سمجھ آ رہی تو تم دیکھ لو گے ایک وقت کے بعد. کون سا وہ وقت؟ یعنی جب موت آئے گی نا سب کھل جائے گا. پھر آج نہیں سمجھ آ رہی یہ باتیں، آج نہیں نصیحت لینی ان باتوں سے، آج نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا ان باتوں سے، ٹھیک ہے سن لی ہیں بس صحیح ہے، نہیں آج نہیں نا نصیحت لیتے تو سب سمجھ آ جائیے ایک دن ایک وقت کے آنے پر. اور وہ وقت کون سا ہے؟ کہ جوں ہی جب آنکھیں بند ہوں گی سب سمجھ آ جائے گی. پھر آخری بات کتنی زیادہ فورسفل ہے، تم ضرور جان لو گے اس خبر کو ایک وقت کے بعد، سب دھوکے کھل جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں ہی حقیقت کو دیکھنے والا بنا دے کہ حقیقت کیا ہے اور باقی دھوکہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھول دے اس کو، اور اس صورت سے ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کے میں جو سبق ہیں ان سے ہمیں سیکھنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے آخرت کی یاد سے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم.